الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال عز وجل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون وقال تعالی ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج کا موضوع تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے اور تزکیہ نفس کی اہمیت ضرورت اس پر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں. تو پہلے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرمائے قد افلح من تزکا کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. اسی طرح سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے قد افلح من زکاہا کہ کامیابی نکال گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خواب من دسا اور ناکام نامراد رہا وہ جس نے اسے دھسا دیا. اسی طرح سورہ مومنون کی ابتدائی 4 آیات اس میں فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً کامیابی نکال لے گئے اہل ایمان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون ان کی پہلی صفت آ رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام وہ ہوتے ہیں جن میں نہ کوئی فائدہ بظاہر ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے, لیکن غور کریں تو آخرت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایسا کام آدمی کر رہا ہے جس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مزید ان کی صفت بیان ہوئی والذین هم للزکاۃ فاعلون اور یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیہ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کئی مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ تزکیے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور آخرت میں کامیابی کی ایک وجہ اور سبب بھی تزکیہ بیان ہوا ہے کہ جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو تزکیہ نہیں کرے گا وہ محروم رہ جائے گا. تو اس حوالے سے تزکیہ کس کا مطلوب ہے؟ تو تزکیہ انسان کا مطلوب ہے. تو ہم انسان ہیں اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک مکان ہوتا ہے روزانہ اس میں جو ہے ضرورت ہوتی ہے صفائی کی, گرد آ جاتی ہے, کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے, پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ مکان کو صاف کیا جائے تاکہ وہ رہنے کے قابل رہے. تو اسی طرح ہماری سوچ میں ہمارے شعور میں بھی بہت سارے غلط خیالات, بہت سی غلط تمنائیں وہ دل میں آتی رہتی ہیں. تو یہ ضرورت اس کی رہتی ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کرتے رہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہونے کے لیے ہم اپنے اوپر نظر رکھیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے گویا دماغ میں, ہمارے شعور میں, ہماری خواہشات میں, ہماری تمناؤں میں جو غلط چیزیں آ رہی ہیں انہیں بھی نکالتے رہیں. تزکیے کے عمل کو بیان کیا جاتا ہے جیسے مالی وہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے, اس میں سے جو ہے وہ پتھر نکال کے علیحدہ کر دیتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے اور پھر اس میں کھاد ملاتا ہے, پھر متعلقہ پودے کا بیج ڈالتا ہے. تو صرف وہ پودا نہیں اگتا, بہت سارا جھاڑ جھنکاڑ بھی اگ جاتا ہے اس کے ساتھ. تو پھر مالی کیا کرتا ہے, ہاتھ میں کھرپا لیتا ہے اور غیر مطلوب جو جھاڑ جھنکاڑ ہے اسے کھرچ کر نکال دیتا ہے تاکہ ساری توانائی اس پودے کو ملے جو مطلوب ہے. اور وہ پھر اس طرح اگر کام کیا جائے گا تو باغ بنے گا, لیکن اگر سب قسم کے جھاڑ جھنکاڑ کو بھی اگنے دیا جائے تو وہ تو پھر باغ تو نہیں بنے گا, وہ تو جنگل بن جائے گا. تو اسی طرح ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھنا چاہیے, لیکن اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ مال کی محبت, دنیا کی محبت, جاہ کی محبت, حشمت کی محبت اور بہت ساری چیزیں اگنے لگتی ہیں. تو ان سے دل کو صاف کرنا یہ گویا تزکیے کا عمل ہے. اور کیونکہ ہم انسان ہیں اور تزکیہ انسان کا مطلوب ہے, اس لیے بڑا مشہور قول ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ تزکیے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی معرفت ہے, یعنی اپنی پہچان. جو آدمی اپنے آپ ہی کو نہ پہچانے, اپنی اسے معرفت حاصل نہ ہو تو وہ تزکیہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج انشاءاللہ ہم اسے بھی سمجھیں گے کہ انسان کون ہے, انسان کیا ہے, اسے اللہ نے کیسے بنایا, اس کے کیا کمپوننٹس ہیں جو اسے انسان بناتے ہیں. تو موٹی موٹی باتیں یہ کہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو انسان کو جاندار اشیاء میں شمار کیا جاتا ہے. دو ہی بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں, لیونگ اینڈ نان لیونگ. تو انسانوں کا شمار جو ہے وہ جاندار اشیاء میں, لیونگ میں ہوتا ہے. پھر یہ جاندار جو مخلوق ہے ان میں دو کیٹیگریز ہیں, حیوانات اور نباتات. اور انسان کا شمار حیوانات میں کیا جاتا ہے. بایولوجی جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ انسانوں کو جو ہے وہ حیوانات میں شمار کرتے ہیں. اس میں بھی اینیمل کنگڈم میں فیملی ہومینیڈائے, یہ ایک فیملی ہے جس میں جسے کہتے ہیں دا فیملی آف فائیو گریٹ ایپس, یعنی پانچ بندروں کو شمار کیا جاتا ہے. اس میں پہلا ممبر ہے گوریلا, دوسرا ممبر ہے اورنگ اوٹان, تیسرا ممبر اس کا ببون, چوتھا ممبر ہے چمپینزی, اور پانچواں ممبر کہتے ہیں انسان ہے. تو بہرحال یہ مغربی فلسفیوں کے نزدیک تو شاید انسان بندر ہو, لیکن اسلام اسے نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. وہ ٹھیک ہے بندروں میں کچھ شبہات ہوگی کہ وہ بھی, ان کی بھی دو ٹانگیں, ہماری بھی دو ٹانگیں, ان کے دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, لیکن یہ جو تصور ہے کہ بندر ہی ایوالو ہو کے اور وہ انسان بن گئے, تو اسلام اسے قبول نہیں کرتا. اس میں اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں کہاں منصور نے خدا ہوں میں, اور ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں. بوجھنا بندر کو کہتے ہیں. ہنس کر کہنے لگے میرے ایک دوست, فکر ہرکس بقدر ہمت اوست, کہ جس کی جتنی ہمت تھی وہ وہاں تک پہنچا ہے. بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ انسان پھر ہے کیا. اگر انسان حیوان نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا شرف بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, اور ہم نے اکرام کیا بنی آدم کا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اسے سوار کیا بحر و بر میں. اب تو فضا میں بھی انسان سفر کرتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے رزق دیا اسے بڑی پاکیزہ چیزوں میں سے. بہت سارے حیوانات ہیں جو مردار کھاتے ہیں, گلا سڑا سب کھا لیتے ہیں, لیکن انسان جو ہے وہ فریش ویجیٹیبل اور فروٹ لیتا ہے اور فریش میٹ لیتا ہے. تو بڑا اللہ نے پاکیزہ اسے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے فضیلت دی انسان کو اپنی اکثر مخلوق پر جیسے کہ فضیلت دی جاتی ہے. اس لیے انسان جو ہے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. تو مولانا عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی. ایک نوری مخلوق ہے جس کی مثال فرشتے ہیں, وہ اللہ کی ہما وقت عبادت کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور مولانا عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری مخلوق ہے آتشی مخلوق, جن کی مثال جنات کی ہے. اور تیسری مخلوق ہے خاکی مخلوق, جس میں سے ایک مثال جو ہے وہ انسان کی مثال ہے. تو لیکن یہ کہ ہم کوئی عام جو ہے وہ حیوانات کی طرح نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے, اور ان دونوں کے مرکب سے بھی انسان بنا ہے. اب بہت ساری مخلوقات اللہ نے مٹی سے بنائی ہیں جنہیں ہم حیوانات کہتے ہیں, لیکن ان میں روح نہیں ڈالی. روح صرف انسان کے اندر ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا یہ جو دوہرا وجود ہے, جسم اور روح, ان دونوں سے مل کر پھر اس کی وہ شخصیت بنتی ہے جو اشرف المخلوقات کہلاتی ہے. تو اب ان دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. ایک طرف باڈی ہے, دوسری طرف سول ہے, اور ان دونوں کے ملاپ سے انسان بن رہا ہے. اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں آدمی زیادہ طرفہ معجون است, است فرشتہ سرشتہ وز حیوان, کہ یہ جو آدم زاد ہے یہ ایک طرح کا معجون ہے. اس کے اندر ایک حیوان بھی ہے, اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے. جیسے حکمہ مختلف مرکبات, مختلف آئٹمس کو لے کے ایک مرکب بنا کے معجون بنا دیتے ہیں, اسی طرح انسان کے اندر بھی حیوان اور فرشتے کے ملنے سے جو انسان بنا ہے. تو حیوان اس جسم کو کہا جا رہا ہے اور فرشتہ اس روح کو کہا جا رہا ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اب آپ کمپیئر کریں تو ہمارا جو جسم ہے اس کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے مٹی سے. اس لیے سورہ حج آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہاں ہمیں الفاظ ملتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ, کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. جبکہ جو روح ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب فرمایا ہے, اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہم نہیں جانتے, اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن و حدیث میں آیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل روح من امری ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے مگر بہت تھوڑا، تو ہمیں تھوڑا ہی معلوم ہے روح کے بارے میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اگلی بات دیکھیں تو جسم جو ہے یہ محکم ہے، اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہے اور انسانوں نے اس کی سٹڈی کی ہے، پورے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخون تک ایک ایک عضو سے ہم واقف ہیں، جبکہ روح کے بارے میں ہمیں کم علم ہے، اس لیے یہ متشابہات میں سے جتنا قرآن و حدیث میں بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔ اسی کو جو جسمانی وجود ہے اسے خاکی بھی کہتے ہیں، اور جو روحانی وجود ہے اسے نوری بھی کہا جاتا ہے۔ خاکی و نوری نہاد بندہ ہے مولا صفات، علامہ اقبال نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے اس دوہرے وجود کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عالم تخلیق کے دو عالموں سے ہے، یہ جو جسم ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اس لیے ایک انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ پوری کائنات اللہ نے 6 دنوں میں بنائی، تو وہ چیزیں جو عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں اس میں وقت لگتا ہے، جبکہ وہ اشیاء جن کا تعلق عالم امر سے ہے اس میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، جیسے ہماری روح ہے اور جیسے فرشتے ہیں، تو بس اللہ نے حکم دیا اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہماری روح کا تعلق عالم امر سے ہے جبکہ ہمارے جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں سورہ سواد، وہاں بیان ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 54، اللہ لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے عالم خلق بھی عالم امر بھی، اور تبارک اللہ رب العالمین، اور بہت ہی بابرکت اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو بڑا خوب شاعر کہتا ہے، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، دو عالم ملتے ہیں تو جا کر انسان وجود میں آتا ہے، عالم خلق عالم امر۔ تو ہمیں اپنی قدر سے کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کمال کی تخلیق جو ہے وہ انسان کی صورت میں بنائی ہے، اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ مزید فرق دیکھیں تو یہ جو جسم ہے اس کا آغاز چند برس پہلے ہوا، آج جو ہم اپنی عمر بتاتے ہیں یہ اصل میں ہمارے جسم کی عمر ہے، جبکہ روحوں کا آغاز یہ اس کائنات کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے ہوا، اور اسے قرآن میں جو ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ سورہ آراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے نکالا بنین و آدم کو ان کی پیٹوں سے، اور آدم علیہ السلام کی پیٹ سے گویا ان کی اولادوں کو، ان کی اولادوں کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ ٹھہرایا ان کے اپنے اوپر، یعنی بقائے میں ہوش و حواس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جسے قیامت تک دنیا میں آنا ہے، ان سب کی روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا، اس میں اور آپ بھی تھے، اور اللہ نے پوچھا، الست بھی ربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے جواب دیا، قالو بلا شہدنا، ہم نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ ہم اس پر گوائیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ واقعہ الست کہلاتا ہے۔ اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں، گو حافظے کو یاد نہیں قصہ ازل، ہم تو جمع ہوئے ہیں قرار الست پر۔ تو یہ اقرار کر یہ وعدہ لے کر کہ میں ہی تم سب کا رب ہوں، اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ جو اللہ کی پہچان ہے یہ فطرت کے اندر موجود ہے، ہر انسان دنیا میں ایک رب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی سورج کو رب بنا لیتا ہے، کوئی کسی ستارے کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی زمین کو دھرتی ماں کہہ دیتا ہے، اور کوئی جو ہے کسی گائے کو خدا بنا لیتا ہے، ورنہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں اور حقیقت تک پہنچ جائے انسان، تو ہر انسان اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، میرے مولا کہاں ہے تو، مجھے تیری تلاش ہے۔ اور یہ جو ہے الٹیمیٹ حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے قربت ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، اور اللہ کی پہچان ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا جسم چند سال پہلے پیدا ہوا، جبکہ ہماری روحیں یہ کروڑوں سال پرانی۔ اس وقت کائنات کے بارے میں آتا ہے ایک رائے جو جیولوجسٹ کی ہے، ایسٹرانومرز کی ہے، وہ یہ کہ یہ 15 بلین ایئرز پرانی ہے، 15 لکھ کے 9 زیرو لگائے تو یہ جو ہے کائنات اس سے بھی پرانی ہے، اور ہماری روحیں اس سے بھی پہلے کی ہیں۔ اسی طرح مزید دیکھیں کہ جسم کا دورانیہ چند ساعتوں سے چند برسوں تک ہے، جبکہ روح کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا ڈیوریشن کتنا. ہم اتنا جانتے ہیں کہ عالم اروہ میں روح تھی, اب عالم دنیا میں آئی, یہاں آگ بند ہوگی تو روح عالم برزخ میں چلی جائے گی, اور وہاں سے پھر جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے تو روح عالم قیامت میں منتقل ہو جائے گی. تو روح مستقل منتقل ہو رہی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. پھر دیکھیں تو جسم میں تغیر ہو رہا ہے, یہ بدلتا رہ رہا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے 20 انچ کے تھے, آج بعض لوگ تو 6 فٹ کے ہیں, اس سے بھی اوپر ہیں. تو یہ جسم مستقل بدل رہا ہے. میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا جا رہا ہے, اور روزانہ لاکھوں سیل ٹوٹ کر وہ جسم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. ہم ہر ہفتے ناخون کاٹتے ہیں تو ایک مہینے میں یہ نئے ناخون ہوتے ہیں جو ہمارے جسم پر ہیں. ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں ان کی زندگی 90 دن کی ہوتی ہے, 3 مہینوں میں جو ہے پورے کے پورے سیل وہ بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ اسکن جو ہے 3 مہینوں کے اندر یہ بدل جاتی ہے. مسل ماس جو ہے وہ 15 سال میں بدل جاتا ہے, اور ہڈیاں جو ہیں وہ 10 سالوں میں جو ہے ریپلیس ہو جاتی ہیں. تو یہ جسم مستقل جو ہے وہ زمین سے ریپلیس ہو رہا ہے, جبکہ روح کے بارے میں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. تو قیامت کے دن اللہ چاہے گا تو انہی اجزاء کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا, ورنہ وہ چاہے گا تو نیا جسم دے دے. تو اس کے اختیار میں ابھی بھی کوئی, یعنی جن لوگوں کی عمر 30 سال یا زیادہ ہے تو 2 جسم تو وہ بدل چکے میڈیکل سائنس کے حوالے سے, کہ 15 سال میں تقریباً پورا جسم جو ہے وہ نیا ہو جاتا ہے اور پرانا جسم زمین میں جا چکا ہوتا ہے. اسی طرح آپ مزید دیکھیں تو ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ تقاضے ہیں. جسم کے جو تقاضے ہیں انہیں سرش یا جبلت کہتے ہیں, یا اینیمل انسٹنکٹ کہتے ہیں. بھوک لگتی ہے, کھانے کو چاہیے, پیاس لگتی ہے, پانی چاہیے, تن پر لباس چاہیے, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, اور اسی طرح جنسی خواہش کے پورا کرنے کا ذریعہ چاہیے. پھر بیمار ہو جاتے ہیں دوا چاہیے, تھک جاتے ہیں تو آرام چاہیے. تو یہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں. اسی طرح ایک جو روح کے تقاضے ہیں انہیں کہتے ہیں اسپریچول انسٹنکٹس, اور انہیں اگر ایک لفظ میں آپ کہیں تو وہ ہے نیکی. اس لیے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی انسان ہے اس کی روح تقاضا کرتی ہے کہ نیکی کی جائے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ نیکی کا جامع تصور اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے, وہ جزوی چیز کو ہی کل نیکی سمجھنے لگتے ہیں. لیکن اس طرح یہ اینیمل انسٹنکٹس اور اسپریچول انسٹنکٹس, ان دونوں کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے. پھر غور کیجئے کہ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے, اور جسم کی ساری ضرورتیں بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں. اس لیے آپ اپنی خوراک دیکھ لیں, ہم سبزی کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, یہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں تو چرندے اسی زمین کا سبزہ چرتے ہیں, تو ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, ان کے جسم پر گوشت پیدا ہوتا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اسی طرح ہم لباس پہنے ہوئے, یہ بھی کپاس زمین سے آیا ہے. یہ مائک لگا ہوا ہے یا آپ اینک پہنے ہوئے ہیں تو اس کا پلاسٹک بھی زمین سے آتا ہے, شیشہ بھی زمین سے آتا ہے. یہ پوری بلڈنگ ہے, اس کا سارا کنسٹرکٹیو مٹیریل جو ہے, چاہے اس میں سریا ہو, چاہے اس میں کرش ہو, چاہے سیمنٹ ہو, سب زمین سے آ رہا ہے. ہماری بہنیں جیولری پہنتی ہیں تو سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ سب زمین سے آتے ہیں. تو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ بیمار ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے جو جڑی بوٹیاں استعمال کرتا ہے وہ بھی زمین سے آتی ہیں. تو یہ جسم بھی مٹی سے بنا ہے, اس کی ساری ضرورتیں بھی مٹی سے پوری ہو رہی ہیں. جبکہ روح, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے, اور اس کی خوراک بھی پھر اللہ کی طرف سے. اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روح بے چین رہتی ہے, بے قرار رہتی ہے, جب تک کہ اللہ سے اس کا تعلق نہ جڑ جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ سورہ سواد آیت نمبر 75 میں آتا ہے, کالا یا ابلیس ما مناک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا, ان تسجدہ لما خلقت بیدی, کہ تو سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو یہاں پر بھی دو ہاتھوں سے, یعنی عالم خلق عالم امر کا ذکر آ رہا ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ سواد آیت نمبر 72 میں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, جب میں اس پتلے کی, آدم علیہ السلام کی پتلے کی نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں, فقعوا له ساجدین, تو اے فرشتوں تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب کیا. تو جو چیز اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے اسے شرف حاصل ہو جاتا ہے, عزت حاصل ہو جاتی ہے. جیسے بیت, گھر کو کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر, حالانکہ وہ پتھر کا ہی بنا ہوا ہے, لیکن اللہ نے کیونکہ اسے اپنا گھر قرار دے دیا, اسے باقی تمام گھروں میں اسے عزت حاصل ہو گیا اور شرف حاصل ہو گیا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ ایک اونٹنی عطا فرمائی, اسے ناقت اللہ کہتے ہیں, اللہ کی اونٹنی. ویسے تو ساری اونٹنیاں ہی اللہ کی ہیں, لیکن جسے اللہ کہتے ہیں یہ میرا ہے, تو اسے ایک شرف اور عزت حاصل ہو جاتا. اسی طرح روح کو بھی اللہ نے اپنے آپ سے منسوب کیا، اس لیے روح کو بھی باقی مخلوق پر ایک عزت اور شرف حاصل ہو گیا کہ اس کا خاص تعلق اللہ سے ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ روحوں کا تعلق اللہ سے وہی ہے جو سورج کی کرن کا تعلق جو ہے سورج سے ہوتا ہے، یعنی سورج سے کروڑوں میل دور ہوتی ہے لیکن روشنی اور حرارت جو ہے اس کرن کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. اسی طرح روح جو ہے وہ بھی یوں تو یعنی اللہ سے دور اگر ہے بھی تو بھی اللہ کی ایک پہچان، اللہ سے قربت کا شوق جو ہے روحوں کے اندر ہوتا ہے. سائیں عبدالرزاق رحم اللہ بڑے صوفی گزرے، وہ کہتے تھے کہ روح اور قرآن گرائی ہیں، جیسے ایک گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اگر شہر میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو لپک کر جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنا ہی ساتھی اپنا ہی آدمی ہے. اسی طرح جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو روح اس کی طرف لپکتی ہے کہ یہ تو ہمارے ہی مالک کی آواز ہے، اللہ ہی کی آواز ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ روح کا خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ. تو ہم نے سمجھا کہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں، جبکہ روح کا خاص قرب ہے اللہ تعالیٰ سے، اور روح کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پوری ہوتی ہیں وحی کے ذریعے. اس لیے آپ غور کریں کہ اگر جسم کو کچھ کھانا پینا نہ ملے تو ایک بے قراری، ایک پریشانی، ایک تکلیف آ جاتی، اور پھر جو ہے وہ آدمی جو ہے بے چین رہتا ہے جب تک کہ کھانے کو کچھ مل نہ جائے. اسی طرح روح کو اگر وحی الہی سے قرب حاصل نہ ہو تو وہ بھی ایک بے چین ہوتی ہے، اس میں بھی اضمحلال آتا ہے اور وہ پریشان رہتی ہے یہاں تک کہ وحی سے اس کا تعلق نہ جڑ جائے. تو جس طرح روزانہ بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ وحی کی تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو روزانہ قرآن کو پڑھنا یہ گویا روح کی غذا ہے. جس طرح جسم کو اگر صحیح غذا نہ ملے، ہمارے ایک دوست تھے وہ بتاتے ہیں کیپٹیویٹی میں رہے چند دن، تو وہاں ایسا ہوا کہ دو دن کھانے ہی کو کچھ نہیں ملا، تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی بھوک لگی. اب اگر لال بیگ کہاں سے گزر رہا ہوتا تو اسے مار کر اسے کھانا کھایا کہ بھائی کچھ تو پیٹ میں جائے، چھپکلی چلتی ہوئی نظر آئی اسے مارا اور وہ کھایا چھپکلی کو، کیونکہ اب بھوک لگی ہے کیا کرے آدمی. تو اب اگر صحیح کھانا نہیں ملتا تو جو کچھ ملتا ہے وہ آدمی پیٹ میں ڈالتا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے. اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اور اگر وحی کی غذا اسے نہ ملے تو وہ جو کچھ اویلیبل ہوتا ہے وہ لیتا ہے. جیسے آج کل موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، لیکن موسیقی ہرگز روح کی غذا نہیں، لیکن جب روح کو وحی کی غذا نہیں ملتی تو وہ کوئی سی بھی چیز استعمال کرتا ہے آدمی، پھر اسے نشے میں جو ہے وہ روح کی غذا محسوس ہوتی ہے، اور میوزک میں اور جو ہے موسیقی میں روح کی غذا محسوس ہوتی ہے، حالانکہ روح کی غذا اللہ کے کلام میں. اس لیے سورہ رات میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو روزانہ پڑھیں تاکہ ہماری روحوں کو تقویت حاصل رہے. مزید دیکھیں کہ اب یہ جو جسم اور روح ہے اس کے تقاضے، جیسے میں نے کہا کہ جسم کے تقاضوں کو جبلت کہتے ہیں، سرش کہتے ہیں، جبکہ روح کے تقاضوں کو فطرت کہتے ہیں. اب اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ روح اور جسم اب یہ کہاں پر ہیں اور کس طرح ہیں، تو اس کو پہچاننا آسان نہیں ہے. مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ نے جب ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اتصال بے تکیف بے قیاس، کہ روح اور جسم کا ملاپ کیسے ہیں یہ اسے سمجھا نہیں جا سکتا، اس پر کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. حس رب الناس ربا جان ناس، بس یہ سمجھ لو کہ جو انسانوں کا رب ہے وہی انسانوں کی جان ہے. انہوں نے اس آیت سے لیا کہ ونفقت فیہ من روحی، کہ جب میں اس پتلے میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو گویا انسانوں کی جان جو ہے وہ گویا روح کو انہوں نے قرار دیا. اسی بات کو مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جانہا در جسم ادھر جانہا، جان جسم کے اندر چھپی ہوئی اور روح جو ہے وہ جان کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اے نہا اندر نہا اے جانے جا، اے چھپی ہوئی اندر چھپی ہوئی کی، یعنی اے جان کی جان. اب تو جانے جا ہم کسی اور کو کہتے ہیں، لیکن مولانا فرید الدین عطار رحم اللہ نے یہ روح کو جانے جا کہا تھا کہ روح جو ہے جان کی بھی جان ہے. بہرحال آج روح کو سمجھنا آسان ہو گیا کمپیوٹر کی انالوجی سے. کمپیوٹر میں تین چیزیں ہوتی ہیں، انسان میں بھی تین چیزیں ہیں. کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جسے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کا مانیٹر ہے، کی بورڈ ہے، ہارڈ ڈرائیو ہے. تو یہ جسم کی طرح ہے، ہم جسم کو بھی چھو سکتے ہیں. اور اسی طرح کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو الیکٹریسٹی ہے اسے ہم جان کہتے ہیں، جان، تو اس سے زندہ ہے انسان. اور تیسری چیز ہوتی ہے سافٹ ویئر، جو کمپیوٹر کی اصل چیز ہے جس کا استعمال کرتے ہیں ہم. اسی سے مشابہ آپ کہہ لیں کہ یہ انالوجی لی جا سکتی ہے کہ انسان میں بھی تین چیزیں ہیں، ایک جسم ہو گیا، اور ایک جان ہو گئی جیسے الیکٹریسٹی ہوتی ہے، تیسری چیز ہو گئی روح. اور یہ بھی سمجھ لیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے تھے کہ روح صرف یا تو فرشتوں کے پاس ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہی جبرائیل امین روح الامین ہے. اور دوسری روح کا لفظ آیا ہے وحی کے لیے، اللہ کا جو کلام ہے یہ بھی روح کہلاتا ہے. اور تیسرا روح جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہے. اس لیے حضرت موہانی رحم اللہ نے فرمایا تھا نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. سننے والی روح روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنانے والی روح روح جبرائیل امین علیہ السلام، اور سنایا کیا جا رہا ہے وہ بھی روح ہے. تو باقی جو حیوانات ہیں ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جسم اور جان، روح نہیں ہوتی. روح صرف انسانوں میں، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ نے اسے روح دی ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ جنات کو بھی حاصل نہیں. انٹیلیجنس تو کیڑے مکوڑوں میں بھی ہوتی، نباتات میں بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے. اگر آپ روڈ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور ساتھ ہی ایک کتا بھی کھڑا ہوا ہے اور سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا ہے تو آپ ہٹ جائیں گے وہاں سے، تو کیا کتا کھڑا رہے گا؟ وہ بھی ہٹ جائے گا. اتنی انٹیلیجنس تو اس کے اندر بھی ہے کہ سامنے سے ٹرک آ رہا ہے اور میں یہاں کھڑا رہوں گا تو ٹکر ہو جائے گی. تو انٹیلیجنس علیحدہ ہوتا ہے، اور یہ کہ روح کا ہونا یہ خاص اعزاز ہے جو انسانوں کو حاصل ہوا. اسی کی وجہ سے صرف انسان جو ہے وہ وحی کا تحمل کر سکتے. اس لیے ایک رائے موجود ہے کہ انبیاء صرف انسانوں میں آئے اور جنات جو ہے ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، کیونکہ ان کے پاس روح نہیں ہے. روح انسانوں کے پاس ہے، اور یہیں سے پھر جنات کو بھی جو ہے وہ ہدایات دی گئیں جو انبیاء جو ہے وہ انسانوں میں سے آئے. اب مزید سمجھ لیں کہ انالوجی یہ ہے کہ جس طرح ایک مکان ہوتا ہے اور اس میں رہنے والے مکین ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ جسم یہ مکان کی طرح، اور اس کا مکین جو ہے وہ روح ہے. اگر مکان صاف ستھرا ہو، وہاں نظام اچھا ہو تو مکین مطمئن رہتا ہے، لیکن اگر مکان گندگی کا ڈھیر ہو، وہاں کا نظام دھرم بھرم ہو تو مکین پریشان رہتا ہے. تو اب مکان کو صحیح کرنے کا عمل جو ہے یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اس کے لیے کہ آدمی جانچے جانے کہ میں کون ہوں. جیسے اندھیرا کمرہ ہو تو اس میں آپ صفائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دھول کہاں پر ہے اور کچرا کہاں پر ہے اور گندگی کہاں پر ہے، تاکہ اسے صاف کیا جا سکے. اسی طرح سب سے پہلے اپنی معرفت ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ گویا اسے معرفت کہتے ہیں اس روشنی کو. اس کے بعد وہ جو عمل ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گندگی کو اور کچرے کو صاف کیا جائے، یہ تزکیے کا عمل کہلاتا ہے. تو جس طرح گھر میں روزانہ ڈسٹ آتی رہتی ہے اور اسے صاف کرنا پڑتا ہے، کچرا پیدا ہوتا رہتا ہے اسے ہٹانا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بھی دل کے اندر بھی غلط خیالات، ناجائز آرزوئیں، غیر شرعی جو ہے شوق، یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، انہیں کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوتا ہے، اسی کا نام تزکیہ. اور اسی طرح ایک دوسری انالوجی بیان ہوتی ہے کہ جیسے سوار اور سواری ہوتا ہے. ایک گھوڑا ہے بہت طاقتور، اس پر ایک کمزور سا سوار ہے، تو سوار جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلا پاتا، پھر گھوڑے کی مرضی چلتی. آپ کو سیدھا جانا تھا لیکن گھوڑے کو ہری ہری گھاس بائیں طرف نظر آئے تو گھوڑا بائیں طرف مڑ جائے گا، اور سوار صرف کندھے اچکائے گا کہ میں کیا کروں، یہ زیادہ طاقتور، میرا قابو نہیں ہے اس پر. تو یہ سوار ہے روح، اور سواری یعنی گھوڑا ہے جسم. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر گھوڑا زیادہ طاقتور ہو، سوار کمزور ہو، تو اسے کہتے ہیں نفس امارہ. حیوانیت غالب ہوتی ہے اور روحانیت کمزور ہوتی ہے، تو آدمی حیوان بن کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر دونوں برابر برابر ہوں تو کبھی سوار اپنی مرضی چلا لیتا ہے، کبھی گھوڑا اپنی مرضی چلا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں، یا آپ کہیں اس کی مثال ہے نفس لوامہ، کبھی نیکیاں کی کبھی گناہ کر لیے، پھر نیکیاں ہو گئی پھر گناہ ہو گئے. تو کبھی نفس اپنی بات منا لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ آدمی جو ہے اسے قابو کر لیتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ روح طاقتور ہو اور جسم پر اس کی پوری گرفت ہو، تاکہ وہ اپنی مرضی سے گھوڑے کو چلائے. سوار اگر طاقتور ہو اور پوری طرح گھوڑا اس کے قابو میں ہو، تو گھوڑے کی مجال نہیں ہے کہ سوار کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے. یہ انالوجی ہے نفس مطمئنہ کی، کہ پوری طرح روح غالب ہو جسم کے اوپر. اور انسان کا امتحان بھی یہی ہے کہ وہ ایک حیوان بن کر زندہ رہتا ہے، یا پھر وہ جو ہے اپنے حیوان کو قابو کر کر اور روحانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. اسی کی جو ہے تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اور جو ہے انہی معنوں میں آپ کہیں کہ انبیاء کا جو روحانی وجود ہوتا ہے وہ ان کے حیوانی وجود پر غالب ہوتا ہے، اور وہ پوری طرح ان کا نفس ان کے قابو میں ہوتا ہے. اور اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں کریں. اس حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ موت کسے کہتے ہیں. موت کہتے ہیں روح اور جسم کی علیحدگی کو, اور عربی میں محاورہ ہے کہ کلو شعین یرجو الا اصلی, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی. جسم مٹی سے بنا تھا, موت کے بعد یہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے. روح کا تعلق اللہ سے تھا, اس لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے, اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو سورہ متففین میں آتا ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کی روحیں سجین میں رکھی جائیں گی. ایک رائے یہ کہ تحت سرا زمین کا مرکز ہے جہاں پر یہ جگہ ہے, اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روحیں علیین میں جائیں گی, یہ ساتویں آسمان پر جگہ. تو روحیں جو ہیں سجین یا علیین میں چلی جائیں گی, اور جسم مٹی میں چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں موت. گویا سوار اور سواری کی جدائی ہو گئی, جسم اور روح کی علیحدگی ہو گئی. اور پھر یہ کہ اس کے بعد قیامت کے دن کیا ہوگا, جسم اور روحوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا. اور پھر اگر ہم نے حیوان بھر کر زندگی گزاری ہوگی تو پھر انجام جہنم ہے, اور اگر جو ہے روحانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی تو انجام جنت ہے. بالکل سیدھی سیدھی کیلکولیشن ہے کہ ہم نے کس بات کو ترجیح دی, حیوان ہونے کو ترجیح دی یا روح کے تقاضوں کو ترجیح دی. اب میں آپ کو بتاؤں, یوں تو جو گناہوں کی طرف اکساتے ہیں اس میں شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دو متضاد تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں. ایک جسم جو حیوان ہے اس کا تقاضا ہے, دوسری روح ہے اس کا تقاضا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ دو درندوں کی طرح بہیو کرتا ہے. جیسے وائلڈ ڈاگ ہوتا ہے, ایک جنگلی کتا یا بھیڑیا لے لیں, تو اس میں وہ غراتا ہے, بھمبوڑتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, قتل و غارت گری کرتا ہے. تو یہ صفات بھی انسان کے اندر ہیں. دوسرا جو آپ کہیں حیوان ہے وہ گھوڑا ہے. گھوڑے کی سی محنت, بھاگ دوڑ, جفا کشی, اور یہ کہ یہ بھی انسان کے اندر بہت, لیکن یہ دو, یہ ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر یہ بھیڑیے اور گھوڑے کی سی صفات, لیکن اسے کنٹرول کرنے کے لیے روح ہے. روح پھر ایک وائلڈ ہارس کو ایک ٹرینڈ ہارس بناتی ہے, ایک وائلڈ ڈاگ کو ایک ٹرینڈ ڈاگ بناتی ہے. یعنی حیوان پر قابو کرنا روح سکھاتی ہے کہ بھئی تمہیں اسے للتپ نہیں چھوڑ دینا, اسے قابو کرنا, تاکہ جسم وہی کرے جو اللہ چاہتا ہے اور ان چیزوں سے رکا رہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اس کے لیے روح کو قوی کرنا ہوتا ہے اور جسم کو اس کی گرفت میں دینا ہوتا ہے. اور اس لیے کچھ چیزیں ہیں جن سے جو ہے روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اسے ایک لفظ میں کہیں تو عبادات, عبادات روح کو قوی کر دیتی ہیں. اور اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو تقویت دیتی ہیں. اس میں کیا ہے کہ زیادہ کھانا, زیادہ سونا, زیادہ شہوت, زیادہ میل ملاپ, یہ چیزیں پھر جسمانی وجود کو تقویت دیتی ہیں اور روح کو کمزور کر دیتی ہیں. تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح جیسی بڑی نعمت دی ہے, اور یہ کہ ہم اس کے تقاضے ادا کریں. اب آخر میں چند باتیں یہ کہ اگر انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس حوالے سے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, پس اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, ایسے ہی لوگ فاسق. تو اپنا آپ بھول جانے سے مراد کیا ہے؟ آج انسان کو اپنے جسم کی تو خوب فکر ہے, بیلنس ڈائٹ لیتا ہے, تھوڑا سا کھانسی آ جائے, بخار آ جائے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دوائیاں لیتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, نہاتا ہے, دھوتا ہے, جسم کا تو خیال ہے. کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے انسان؟ روح سے غافل ہو جاتا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان روح سے غافل ہے. وہ اپنے آپ کو محض ایک حیوان سمجھتا ہے, حالانکہ انسان اصل میں روحانی مخلوق ہے جسے جسم دیا گیا. ہم کوئی حیوان نہیں ہے جس پہ روح ڈالی گئی ہو, بلکہ ہم ایک روحانی مخلوق ہیں جسے جسم دیا گیا. تو اگر آدمی اپنے روحی سے غافل ہو جائے تو وہ پھر تو اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے. اور حیوان سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نمبر ایک, کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. نمبر دو, غصہ, بربریت, ظلم و ستم میں بہت سے حیوانوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں نہ بچوں کا خیال ہے, نہ عورتوں کا کی پرواہ ہے. ایسا قتل عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. اتنی درندگی تو حیوانات بھی نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے. پھر مزید یہ کہ شرم و حیا, ستر و حجاب, محرم نہ محرم نکاح یہ پھر تکلفات لگتے ہیں کیونکہ حیوان تو ان چکروں میں نہیں پڑتے، وہ تو جیسے تقاضا آتا ہے ویسے ہی پورا کر لیتے، وہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے ناجائز ہے، حیوانات کے ہاں کوئی محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو جب انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر بوجھ لگتی ہیں۔ پھر یہ کہ حیوان آزاد زندگی چاہتا ہے، آج کا انسان بھی آزادی چاہتا ہے، کتنی آزادی؟ اللہ سے آزادی، اس کے رسول سے آزادی، شریعت سے آزادی، قانون سے آزادی، اب تو یہ کہ اخلاقیات سے آزادی۔ ہر انسان چاہتا ہے بس جیسے مرضی ہو میں ویسے زندگی گزاروں، جیسے ایک جنگلی جانور بالکل آزاد زندگی چاہتا ہے جو دل چاہے کرے، ایسے ہی انسان بھی پھر اگر اس کو روحانی وجود کا خیال نہ ہو تو وہ تو ایک حیوان بن کر پھر بالکل آزاد اور فری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے روحانی تقاضوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے، ان تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے اپنی کتاب سے ہمارا تعلق بھی مضبوط فرمائے، اور یہ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔